الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر حضرات قابل احترام علماء کرام بزرگو دوستو بھائیو میری معززہ محترمہ مائیو بہنوں عزیزہ بچیوں ابھی جب میں یہاں بیٹھا تھا نماز سے پہلے تو کوئی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے فضائل اعمال پڑھ رہے تھے یا تبلیغی نصاب ہوگا اس میں واقعہ وہ سنا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جو میں نے ابھی قرآن کھولا تو جو چیز سامنے آئی وہ واقعہ بھی موت کے متعلق تھا یہ آیات بھی موت کے متعلق تھے موت مرنے اور مٹنے کا نام نہیں ہوتا موت اللہ کے ہاں حاضری کا نام ہے اللہ کے ہاں اپنی زندگی کی رپورٹ دینے کا نام موت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی نفس مطمئنہ کسے کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے اس نفس کو اس انسان کو اس مسلمان کو جس نے اپنی زندگی شریعت کی تابعداری میں گزاری ہو اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر عمل کیا ہو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصتی ہوئی ہو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے مطمئن کی ذرا تھوڑی میں عرض کر دوں کہ مطمئن کسے کہتے ہیں منافق اور مومن مومن مطمئن ہوتا ہے منافق غیر مطمئن ہوتا ہے مومن مطمئن ہے کہ جس چیز کا حکم آیا ہے وہ اس کے لیے تیار ہو گیا منافق غیر مطمئن ہوتا ہے سوچتا رہتا ہے اطمینان کا تعلق دل سے ہوتا ہے کہتے ہیں نا دلی اطمینان میں جی مطمئن نہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا اور جو کہتے ہیں میں مطمئن ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دل اس بات کو تسلیم کر رہا ہے مومن کا دل بھی مطمئن ہوتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ مومن اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ آخر دم تک وہ عبادت پر اور ذکر پر کاربند رہتا ہے، آخر دم تک سنت کو ملحوظ رکھتا ہے، آخر دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، علماء سے سنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اوپر اکابرین تھے نا، سنت پر چلنے والے تھے، اوڑھنا بچھونا ان کا سنت تھا۔ بیماری کی حالت میں اگر دوائی لے رہے ہیں نا، تو دوائی بھی سنت کے مطابق لی ہے۔ کپڑے تبدیل کروائے گئے ہیں، ہلنے کی ہمت کوئی نہیں، لیکن کپڑے سنت کے مطابق ڈالے ہیں، بستر سنت کے مطابق بچھایا ہے۔ نماز کا ہر دم خیال رکھا ہے، حضرت ابا جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ حضرات، خوش نصیب ہیں وہ بیمار جن کے اوپر تیماردار ہوش والا ہو۔ کیا مطلب تھا آپ کے اس ارشاد کا؟ مطلب یہ تھا کہ ہوش والا جو تیماردار ہوگا نا، وہ طہارت کا بھی خیال رکھے گا، عبادت کا بھی خیال رکھے گا، نماز کا بھی خیال رکھے گا۔ کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ زندگی بھر نمازیں پڑھی ہیں اور آخری عمر میں جب اوپر والے سے پوچھا ہے نا، تیماردار سے کہ بھائی نماز کی سنو، کہتے جی آج کل کوئی نہیں پڑھتے۔ او بھائی یہ کیسے پڑھیں جب تو نہیں پڑھوا رہا؟ کئی بیمار ایسے ہوتے ہیں جنہیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی کیا ٹائم جا رہا ہے، انہیں یاد کروانی پڑتی ہے ایک چیز، انہیں بتانا پڑتا ہے جی کہ عصر کا ٹائم ہو گیا جی، بس پھر اللہ کی مہربانی سے بیمار عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ صبح کا ٹائم ہو گیا جی، اور کئی ایسے بیمار ہوتے ہیں جن پر اللہ کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ بیماری کی حالت میں بھی انہیں اتنا ہوش نہیں ہوتا گننے کا کہ رکعتیں گنتے رہیں، وہ لگاتار نماز اپنی نیت باندھ کے لگے ہی رہتے ہیں۔ ایک غذا بن جاتی ہے نا، انہیں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ نے نماز مکمل کر لی، تو بس وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بیماری کی حالت میں جو صحیح بیمار ہوتا ہے، اس کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے، اور ویسے بھی میں یہ عرض کر دوں کہ تندرستی نعمت ہے نا، اگر تو بیماری بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے۔ البتہ علماء نے، بزرگان دین نے یہ دعا سکھلائی ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ تو اس بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت سے یا اللہ تو بدل دے۔ بیماری بھی نعمت ہے، تندرستی بھی نعمت ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو اس بیماری والی نعمت کو تندرستی والی نعمت سے بدل دے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اس میں یہ ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بھائی جو آدمی جسے ایک پیر کا بخار ہو جائے نا، ہماری یہ جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس میں 8 پیر ہوتے ہیں، گویا کہ ایک پیر 3 گھنٹے کا، 8 پیر 24 گھنٹے کے، ابھی اس وقت سے لے کر کل شام تک اس وقت تک 8 پیر بنیں گے، اور 8 پیر کے 24 گھنٹوں کے 8 پیر اور ایک پیر 3 گھنٹے کا، کہ 3 گھنٹے جسے بخار ہو اللہ تعالیٰ 6 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی عنایت ہے بھائی، کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازنا چاہتے ہیں بھائی. اور پھر فرمایا کہ یہ جو لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں جو آدمی آواز نکالتا ہے تکلیف کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے کوئی آواز نکلتی ہے، اللہ کو یہ آواز اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کا وہ ذکر لکھتے ہیں. اب دیکھو نا، کوئی آدمی اگر کرے بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کا ذکر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ ذکر کر رہا ہے. بیماری کی وجہ سے کئی لوگ کروٹ لیتے ہیں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، تو اس کروٹ لینے کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاد لکھا جاتا ہے. کتنی عطا ہے اللہ کی اپنے بندوں پر کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو یوں انعامات دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہا لیکن انعام مل رہا ہے. جیسے ہم انعام دیتے ہیں کہ بھائی تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو، اس کا کچھ بھلا ہو، اور یہ بھی اللہ کا احسان اور انعام ہوتا ہے کہ آخری دم تک انسان اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرتا رہے. خوش نصیب ہیں وہ بیمار جو اپنا تعلق اللہ سے قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس تعلق کو باوجود تکلیف کے قائم رکھتے ہیں. ابا جی رحمت اللہ علیہ بیماری کا جو آخری ایام تھے، ایک دفعہ میں جب گیا شام کو تو فرمانے لگے کہ بھائی کو خاص مجھے وظیفہ بتا. مجھے میں نے عرض کیا کہ ابا جی سارے وظیفے تو آپ نے بتائے ہمیں. فرمانے لگے نہیں تو بھی بتا میں تاکہ کوئی وظیفہ کروں. یہ کھڑکیاں اگر کھول دیں تو فرمانے لگے کہ بھائی کو وظیفہ بتا تاکہ میں مختصر سا ہو، میں پڑھتا رہوں. میں نے عرض کر دیا، میں نے کہا بھائی آپ یہ پڑھا کریں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم، یا اللہ تو بخش دے اور رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے. تو ابا جی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور فرمان لگے کہ بھائی بڑا مختصر وظیفہ ہے اور بڑا جامع ہے. بڑے خوش ہوئے، فرمان لگے بڑا مختصر ہے اور بڑا جامعیت ہے، بڑی جامعیت ہے اس وظیفے میں کہ رب اغفر وارحم، کہ یا اللہ تو مغفرت فرما دے اور رحم فرما دے. وانت خیر الراحمین، آپ سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں. اب دیکھو نا، یہ اللہ کی رحمت کا ایک ہے نا نمونہ کہ انسان تھوڑی دیر کا بخار ہے، 6 مہینے کے گناہ معاف، تکلیف کی وجہ سے آواز نکل رہی ہے، اللہ اسے ذکر لکھ رہے ہیں، تو رحمت ہے نا. تکلیف کی وجہ سے انسان کروٹ بدل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے جہاد لکھ رہے ہیں، تو رحمت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہما وقت رحم فرمانا چاہتے ہیں، ہر وقت رحم فرما رہے ہیں، رحمت کا ارادہ رکھتے ہیں ہما وقت. ابھی میں یہ آیا نا تو یہاں پر کتاب پڑھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو موت کی تیاری ہوتی ہے نا، یہ بھی بڑی اللہ کی ایک عنایت ہوتی ہے کہ انسان موت کی فکر لگ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم وقت صحابہ کو موت یاد دلاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ آؤ بھائی میں تمہیں موت کی حقیقت بتلاؤں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ساتھ لے گئے ایک ڈھیر پر، ڈھیر پر ہم نے مختلف چیزیں دیکھی، کپڑے دیکھے پھٹے ہوئے، ولادت کے ڈھیر دیکھے، انسانی کھوپڑیاں دیکھیں، جانوروں کی ہڈیاں دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو کپڑے اڑ رہے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کپڑوں کی حقیقت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ وہ کپڑے ہیں جنہیں پہن کر انسان بڑا فخر کیا کرتا تھا. فخر ہوتا ہے نا، لوگ فخر کرتے ہیں. یہ ان کپڑوں کا انجام ہے جنہیں پہن کر لوگ فخر کیا کرتے تھے، آج بوسیدگی نے ان کپڑوں کا برا حال کر دیا اور لوگوں نے ان کو ڈھیر پر پھینک دیا. پھر گندگی کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھائی اس کھانے کا انجام ہے جس کی خوشبو دور دور تک جاتی تھی. کھانا پک رہا ہو نا، ایک تو کھانے کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، گھی کی اپنی خوشبو ہے، مرچوں کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اسی طرح اور کئی چیزیں خوشبودار، دھنیے کا اپنا یہ وہ. فرمایا کہ بھائی یہ اس کھانے کا انجام ہے جو جس کھانے کی خوشبو دور دور تک جاتی تھی انسان کے پیٹ میں گیا ہے تو اللہ نے اس کو کس طرح گندا کر کے باہر نکالا. پھر انسانی کھوپڑیاں بھی وہاں تھیں. پہلے زمانے میں لوگ یوں ہی پرانے قبرستانوں میں کھدائی کی جائے کھوپڑیاں نکل آتی ہیں، ڈیروں سے کھوپڑیاں کوئی نکلی. ہمارے استاد حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب دامن برکات ملالیہ جامعہ اشرفیہ والے، وہ پہلے دن جو واز کرتے ہیں نا، پہلے دن جو طلباء کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ شعر اور یہ حدیث ضرور سناتے ہیں، اور پھر اس حدیث کے ساتھ ساتھ شعر بھی سناتے ہیں کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا. کاسے سر اس کھوپڑی کو کہا جاتا ہے. کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یعنی اچانک دھیان کہیں اور تھا، جا رہا ہے تو کھوپڑی کو ٹھوکر لگ گئی. کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یک سر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا، یعنی حوادثات زمانہ نے اس کھوپڑی بڑی سخت چیز ہوتی ہے لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی سختی بھی ختم ہو جاتی ہے. پاؤں لگا ہے تو ٹھوکر سے اس کے ریزے اتر گئے، اس کے پرزے اتر گئے. کل پاؤں ایک کاسے سر پہ جو آ گیا، یک سر وہ استخانے شکستہ سے چور تھا، کھوپڑی سے یہ آواز آئی. کہنے لگی سنبھل کے چل راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. اے بے خبر تو ہوش کے ساتھ چل، آنکھیں کھول کہ تو کہاں جا رہا ہے، کس کس کی چیز کو تو ٹھوکرے مار رہا ہے. میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میرے اندر بھی بڑے منصوبے بنتے تھے. ہماری ان کھوپڑیوں میں بھی منصوبے بنتے ہیں کہ نہیں؟ فضول منصوبے. ایک تو ہوتے ہیں نا کہ خیر کے منصوبے، ایک ہوتے ہیں خواہ مخواہ دنیا کے منصوبے. ہر کھوپڑی کے اندر کوئی نہ کوئی چیز گھومتی رہتی ہے نا بھائی. کہنے لگی، سنبھل کے چل را بے خبر، میں بھی کبھی کسی کسرے پر غرور تھا، میرے اندر بھی غرور تھا. اے انسان، تو آنکھ کھول، دیکھ کہ کپڑوں کا انجام کیسا ہوا، انسانی ہڈیوں کا انجام کیسا ہوا، کھانے پینے کی چیزوں کا انجام کیسے ہوا، جانوروں کا کیسے انجام ہوا. فاتبرو یا اولی الابصار، اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو. کتنی عبرتیں ہیں بھائی دنیا میں، جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. تو موت، بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ مرنے اور مٹنے کا نام نہیں، اللہ کے حضور پیشی کا نام موت ہے، پیشی کا نام. اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا، البتہ ہر بندے سے اللہ تعالی چار سوالات ضرور کریں گے. چار سوالات. سب سے پہلا سوال کہ تو نے بھائی زندگی کیسے گزاری، بتا. تو نے زندگی کیسے گزاری، تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا. ہر آدمی کو کچھ چیزوں کا علم ہے نا. تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، تو نے مال کیسے کمایا، تو نے مال کہاں خرچ کیا. قرآن پاک میں آتا ہے وقفوہم، انہیں روک لو، انہم مسئولون، ان سے ہم نے کچھ سوال کرنے ہیں. اب دیکھو نا یہ سوال، ان سوالات کی تیاری ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم بھائی ان سوالوں کے جواب تیار کریں. جواب تب ہی ہوں گے کہ جب ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے اور دنیا میں اپنے آنے کا مقصد ہم پہچانیں گے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الا يعرفون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لِيَعْرِفُوا، کہ یہ پہچان، اس پہچان کی کوشش کی جائے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. ہمیں اس لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، عبادت کے لیے فقط نہیں، عبادت ایک جزوی ذمہ داری ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اللہ کی رضا کن چیزوں میں ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمیں پانے کی کوشش کرتے ہیں. کیا مطلب کہ بھائی اللہ فرماتے ہیں میں کیسے ملتا ہوں، مجھے کیسے پاؤ گے. لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کئی راہوں میں بیٹھا ہوں، کئی راہیں میری طرف آتی ہیں، کئی راہیں. عبادت کی راہ سے مجھ تک آؤ، خدمت کی راہ سے مجھ تک آؤ، جہاد کی راہ سے مجھ تک آؤ، کئی راہیں ہیں اللہ کی طرف آنے کی. ان راہوں کے ذریعے سے اللہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے جلیل القدر بزرگ تھے، مجتہد تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، جب دنیا سے رخصت ہوئے کسی نے پوچھا حضرت کیسی گزری؟ اللہ نے آپ کے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ تو حضرت امام آمن بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو رات کو اٹھ کر میں جو نفل پڑھتا تھا نا چھوٹے چھوٹے، اللہ نے انہی نفلوں کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. اب دیکھو نا زندگی میں تو بھائی ان کے اور بھی کئی اعمال تھے، حسنات تھیں، حدیث کا درس تھا، اس دین کی خدمت تھی، اور کئی قسم کی ان کی عبادات طاعات ہوں گی، لیکن حضرت امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو رات کو اٹھ کر میں چھوٹے چھوٹے نفل پڑھتا تھا نا، اللہ نے اسی پر میری مغفرت کر دی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو رات کے نفل ہوتے ہیں نا بھائی، جب سارے سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نفل پڑھے جائیں، اس وقت اٹھ کر اگر ذکر اذکار کیا جائے. کل غالباً کو بزرگ تھے، ہاں حضرت صوفی صاحب وہ باٹلی والے، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اخلاص چاہتے ہیں بھائی، کہ ہم کس طرح عبادت کو اللہ کے لیے خالص بنانے کی کوشش کریں. اللہ ہم سے اخلاص چاہتے ہیں، بڑی عبادت نہیں چاہتے کہ آدمی پوری رات نفل پڑھتا رہے. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ انسان اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دے، نہیں. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ گھر والے سارے جہاد میں چلے جائیں اور وہاں ذبح ہو کے بس وہیں رہ جائیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے بندے نے اپنے دل میں میری جگہ کتنی رکھی ہوئی ہے، بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کس طرح عبادت کو خالص بنائیں. اللہ ہم سے اخلاص چاہتے ہیں. جیسے ایک صحابی رسول تھے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل فرمائی تو اس سارے صحابہ نے اپنے اپنی بساط کے مطابق، توفیق کے مطابق حصہ ڈالا. ایک صحابی رسول سب سے آخر میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی لیٹ آنے کی، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں تو کوئی چیز تھی نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا، میں ایک یہودی کے باغ میں چلا گیا، وہاں سارا دن باغ کو پانی لگاتا رہا، گوڈی کرتا رہا، شام کو اس نے مجھے یہ کھجوریں دی ہیں، یہی کھجوریں ہیں جی جو میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں. یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحابی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ آپ نے وہ کھجوریں لے کر بڑے جو ڈھیر جو صحابہ کی طرف سے عطیہ میں ملا تھا، اس پر ان کھجوروں کو اس ڈھیر پر پھیلا دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ ان دو لب کھجوروں کی وجہ سے یا اللہ تو اس پورے ڈھیر کو قبول فرما دے. تھوڑا عمل تھا لیکن اس کے اندر اس کا وزن زیادہ تھا. یوں اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص کے ذریعے سے، اخلاص کی وجہ سے عمل میں اخلاص آ جائے. اخلاص نہ ہو تو ساری زندگی کی باتیں اللہ فرماتے ہیں ایک طرف رکھ دو. جہاد بظاہر جو ہے فرماتے ہیں اللہ ایک طرف رکھ دو. یا اللہ میں نے تو اپنا گلا کٹوایا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے تو نے گلا اس لیے کٹوایا ہے کہ تاکہ تجھے لوگ کہیں کہ جی بڑا بہادر تھا اور اللہ کی راہ میں گلا کٹوا کے دنیا سے رخصت ہوا. مال اللہ کی راہ میں تو نے اس لیے لگایا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، آتم تائی ہے. بڑی دیر باز کرتا تھا خوب روگ راگ لگا کر. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تجھے لوگوں نے تجھے علامہ، لوگوں نے تجھے قاری، لوگوں نے تجھے عالم، یہ وہ سارے خطاب دے دیے، اب لوگوں کے پاس ہی جا کوئی اجر لے، میرے پاس تیرے لیے کوئی اجر نہیں. یہ جو اعمال ہوتے ہیں نا، ان اعمال کو ہم اخلاص کے ذریعے سے وزندار بنائیں گے تو بات بنے گی، ورنہ سب کچھ لٹا کے بھی انسان بیٹھ جائے گا لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اجر نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نتیجہ نہیں. کہتے ہیں نا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن کوئی ترازو رکھیں گے کوئی نہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، بھائی ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے کوئی وزن نہیں رکھیں گے، کیونکہ وزن اس چیز کے لیے رکھا جاتا ہے جس کا کوئی وزن ہو. اگر باوز ہو چھوٹا بھائی، یہ پھاڑ کے میں اگر اس کا آدھا ایسا تکڑی پر رکھ دوں گا تو تکڑی کو کوئی پتہ چلے گا بھائی؟ تکڑی تبھی اوپر نیچے ہوگی نا جب کوئی چیز وزندار آئے گی. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اعمال اتنے بے وزن ہیں کہ تکڑی میں رکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ہم بھائی قیامت کے دن کوئی ان چیزوں کا ان وزن کوئی نہیں بنائیں گے. اور کئی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، علماء سے سنی ہوں گی کہ بظاہر وہ اتنی معمولی ہوں گی لیکن وزن کے اعتبار سے اتنی وزنی ہوں گی کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جائے گی کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کسی بندے سے، آ بھائی نامہ اعمال اللہ تیرا حساب کرتے ہیں. وہ بیچارہ اب کیا بندہ لائے، کیا بندہ اب کیا چیز لے کر جائے اللہ کے ہاں. آ بھائی تیرا وزن کرتے ہیں تیرے اعمال کا کہ تو نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا لایا. وہ بیچارہ جائے گا سارے وزن جو کچھ سے اللہ تعالی رکھیں گے، برابر تکڑی نکل آئی برابر. اب نیکیوں والے پلڑے میں کوئی چیز پڑے تو وہ نیچے جھکے. اللہ فرمائیں گے کہ بھائی ایک نیکی کہیں سے لے آ تاکہ تیرا فیصلہ ہو. ایک نیکی لے آ کہیں سے، بندہ دوڑتا ہوا کہے گا اچھا ایک نیکی تو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، امی جی صاحب کے پاس جاتے ہیں، امی کے پاس جائے گا، امی کہے گی جا کام کر، نیکی نہیں دے گی. ماں باپ کے پاس جائے گا، باپ نہیں دے گا. بھائی کے پاس، بیٹے کے پاس، سارے بھائی ہماری طرف جس کو کوئی چیز نہ دینی ہو نا اس کو یوں دکھاتے ہیں ٹھٹ کہ جا بھائی. ہر ایک یہ کہے گا کہ بھائی میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں. وہ بیچارہ پریشان ہو کے اللہ کے حضور آئے گا، کہے گا یا اللہ مجھے تو ماں بھی دینے کے لیے تیار نہیں، میں تو بڑا گھمنڈ میں تھا کہ بھائی ماں سے ایک نیکی لے آتے ہیں، باپ سے لے آتے ہیں، بیٹے سے لے آتے ہیں جس کو سارا کاروبار جس کے حوالے کیا ہے، یا اللہ مجھے تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ فرمائیں گے پریشان نہ ہو، تیری ایک نیکی ہمارے خزانے میں موجود ہے جو آج تیرا بیڑا پار کر دے گی. تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے جو تیرا آج بیڑا پار کر دے گی. کہتے ہیں کہ اچانک ایک چیز آئے گی جو نیکیوں والے پلڑے میں پڑے گی اور اس کو اتنا جھکا دے گی کہ بس گناہوں کا پلڑا دیکھتا رہ جائے گا نیکیوں والے پلڑے کو. بندہ بڑا خوش ہوگا کہ یا اللہ یہ کیا چیز آئی ہے جس نے نیکیوں والے پلڑے کو اتنا وزندار بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے آزا کف و تراب القیتہ علی قبر مسلم, یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی, یہ وہ مٹھی بھر مٹی ہے جو تو نے کسی مسلمان بھائی کی قبر پر ڈالی تھی. اللہ کتنے قدردان ہے بھائی. حضرت ابوجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ بڑے قدردان ہے, اللہ کے لیے کوئی عمل کیا جائے اللہ کے خزانوں میں وہ عمل اتنا محفوظ رہتا ہے کہ قیامت تک وہ عمل اور اس کا انجام, وہ عمل اور اس کا انعام قیامت تک محفوظ رہتا ہے. اور اس دن بندے کے کام آئے گا جب ماں بھی کام نہیں آئے گی, جب باپ بھی بیٹا بھی کام نہیں آئے گا, ہر ایک منہ موڑ لے گا. تھوڑا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا, کہ جس نے ذرا برابر نیکی کی اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں, ذرا برابر برائی وہ بھی سیو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کلاس لگاتے تھے, تربیت فرماتے تھے, مختلف سوالات فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ سوال فرمایا کہ آج بھائی روزہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے روزہ رکھا. پھر آپ نے فرمایا کہ آج بھائی کون ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے گیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ہاتھ کھڑا. پھر آپ نے پوچھا کہ آج کون ہے بھائی جس نے کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے آج کسی مسلمان کی عیادت. پھر آپ نے پوچھا کہ آج کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جو مسلمان اس قسم کے اعمال میں اپنے دن کو خرچ کرتا ہے تو وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. کتنی خوش نصیبی اور کتنا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کے حق کا بھی سوال فرمایا, ان میں سب میں ایک ہے, ایک اللہ کے حق کا سوال ایک ہے, باقی سارے سوال بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں. بیمار کی تیمارداری, کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت, کسی مسلمان کو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, یہ ساری چیزیں بندوں کے حقوق ہیں نا. یعنی اللہ کا حق تو ایک ہی روزہ, اس کے علاوہ سارے اعمال کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالی یعنی بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر زیادہ زور دیتے ہیں, زیادہ اس لیے کہ اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں. صرف مسلمان ہی نہیں, ہر بندہ اللہ کو بڑا پیارا ہے. ہر بندہ, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہر اپنے ہر بندے کو دن میں 360 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. 360 دفعہ. اب دیکھو ہمارے جو دادے پردادے ہیں, کبھی ہم نے خاص ان کا تصور لے کر ان کے لیے دعا کی ہے بھائی؟ کوئی نہیں, پتہ ہی نہیں کہاں دفن ہے. ابو کے لیے تو شاید جنہوں نے دیکھے ہیں, وہ جنہوں نے اگر اپنے ابو کو بھی نہیں دیکھا نا, ان کے دلوں پر ہاتھوں پر دعا کے وقت انہیں یاد کوئی نہیں آتا, کیونکہ دیکھا جو نہیں. جنہوں نے دیکھے ہیں اچھی طرح ہوش کے ساتھ, وہ اپنے باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کوئی نہیں. دادا پردادا اوپر جتنے بزرگ ہیں کبھی ہم نے ان کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے؟ نام کا ہی پتہ کوئی نہیں کہ دادے کا نام کیا ہے پردادے کا نام کیا ہے, کوئی پتہ ہے بھائی؟ نام کا ہی پتہ نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ابھی کچھ دن پہلے میں سفر میں جا رہا تھا تو میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا. قبرستان میں میں نے دیکھا کہ ایک قبر بھی ایسی نہیں جس کی ڈھیری نظر آ رہی ہو, صرف پتھر نظر آتے ہیں اور پتھر بھی بے ترتیب بکھرے ہوئے, کوئی ڈھیری نہیں نظر آتی. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا اور ایک سر کے ساتھ فقط سنگ رہ گیا, بس اب پتھر نہیں. لیکن ہم اگرچہ بھول گئے ہیں اپنے آبا و اجداد کو, لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو آج بھی اپنے ان بندوں کی طرف متوجہ ہے اور پوری رحمت کاملہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر مہربانی فرما رہے ہیں. ایک کتاب میں میں پڑھ رہا تھا غالباً فیض ابرار کتاب ہے, یہاں ہی کسی بزرگ کی ہے, حدیث میں آتا ہے اسی کتاب میں ہے کہ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے کی قبر کا کیا حال ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بیوی بچے بھی اس کی قبر پر آ رہے ہیں, بیٹے بھی آ رہے ہیں, دوست احباب بھی آ رہے ہیں, جیسے ہم جاتے ہیں اپنے اعزہ کی قبروں پر. پھر اللہ پوچھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد ہاں بھائی میرے بندے کا کیا حال ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کوئی کوئی بندہ آتا ہے قبر پر. پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی میرے بندے کی قبر کا کیا حال ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو زمانے ہی گزر گئے کوئی بندہ نہیں آتا. جیسے ہمارے آبا و اجداد آپ جو انڈیا کے یہاں بیٹھے ہیں بڑے بزرگ تو وہیں رہ گئے انڈیا میں, جو پاکستان والے یہاں آ کے سیٹ ہو گئے ہیں ان کے بزرگ تو وہیں رہ گئے, آگے نئی نسلیں یہیں رہ رہی ہیں یہیں دفن ہوں گی. فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اب تو کوئی قبر پر آتا ہی کوئی نہیں بندہ. اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے اے میرے فرشتوں گواہ رہو جس کا کوئی وارث نہیں اس کا اب میں وارث ہوں. انا وارث ملا وارث لہو, گواہ رہو جس کا اب کوئی وارث نہیں نا میں اس کا اب بھی وارث ہوں. اور یہ بھی کتابوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالی قیامت تک روز اول سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے لوگ بھی آج سے پہلے قبروں میں مدفون ہو چکے ہیں وہ برابر اللہ تعالی کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں رحمت سے, اور باقاعدہ وہ اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کے خاص خزانہ غیب سے اللہ تعالیٰ انہیں رزق عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے بھی محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی علی وآلہ وسلم تسلیما. اب ذرا ختم خواجگان پڑھتے ہیں پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوا اور دعا ہوگی. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد و بارک و سلم.
اللہم صل علی سیدنا مولانا
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا.
سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله.
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله.
لا
حول ولا قوة
قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
فضل على المؤمنين
والله ذو 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 فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على المؤمنين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.